السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. معزز علماء الكرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہن، سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اللہ کے اس گھر میں انتہائی اہم موضوع پر قرآن و سنت کی باتوں کو سننے کے لیے جمع کیا. اللہ تعالی ہم سب کے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور میں مسجد الفرقان کے ذمہ داروں کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کا یہ پروگرام مرتب کیا، ایک اہم موضوع کا انتخاب کیا. اللہ تعالی اس موضوع پر کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. موضوع، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، گھروں کی اصلاح کیسے. اس سے پہلے کہ ہم گھروں کی اصلاح پر کچھ بولیں، پہلی بات یہ جان لیں کہ گھر کس کو کہتے ہیں. گھر اس جگہ کو نہیں کہتے جہاں ہم رہتے ہیں، گھر اس بلڈنگ کا نام نہیں ہے جس بلڈنگ میں ہمارا قیام ہوتا ہے. حقیقت میں گھر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں بزرگوں کی شفقت ہوتی ہے، جہاں بچوں کی کھلکاریاں ہوتی ہیں، جہاں ماں کا پیار ہوتا ہے، جہاں شوہر اور بیوی کی محبتیں ہوتی ہیں. گھر جو ہے رشتوں سے بنتا ہے. ایک انسان، آپ لوگ تو بنگلور میں ہیں، بہت سارے ہمارے بھائی باہر کے بھی ہوں گے، وہ رہتے یہاں ہیں لیکن ان کے ماں باپ، ان کے بال بچے، ان کی فیملی کے زیادہ تر ممبر ان کے اپنے وطن میں رہتے ہیں، تو ان کا دل وطن میں لگا رہتا ہے، اس کو بولتے ہیں گھر. تو گھر کی اصلاح کرنی ہے. کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ آج ہم سب یہ بات تسلیم کرتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ آج گھروں میں بڑا بگاڑ ہے. اولاد کہیں جا رہی ہے، لڑکیاں کچھ کر رہی ہیں، بچوں کی تربیت نہیں ہو پا رہی ہے، بے حیائی اور بریانیت کی طرف نوجوان نسل بھاگ رہی ہے، رشتوں کی جو رشتوں کا تقدس مٹ رہا ہے. تو گھروں کی اصلاح کی ضرورت تو بہرحال بہت ضروری ہے. ہم آسانی کے لیے آج کے اپنے موضوع کو 7 پوائنٹس میں بانٹیں گے. ہم 7 پوائنٹس پر گفتگو کریں گے. سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو گھر کی اصلاح کرنی ہے تو سب سے پہلے ایک اچھی گھر والی کا ہونا ضروری ہے. گھر کی اصلاح کے لیے گھر والی کا اچھا ہونا ضروری ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری اور مسلم کی روایت سے، تنکح المرء لاربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدینها. بڑے غور سے سنیے گا، ایک جملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے سلسلے میں اس زمانے کے تمام ٹریڈیشنز کو بیان کر دیا. کیا فرمایا آپ نے؟ تنکح المرء لاربع، عورت کی شادی چار چیزوں کو دیکھ کر کی جاتی ہے. لمالها، اس کا مال دیکھا جاتا ہے. ولجمالها، اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے. ولحسبها، اس کا حسب و نسب، اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے، اس کی برادری دیکھی جاتی ہے. ولدینها، اس کی دینداری دیکھی جاتی ہے، اس کی سیرت دیکھی جاتی ہے، اس کا کیریکٹر دیکھا جاتا ہے، اس کا کردار دیکھا جاتا ہے. اصل میں یہودی جب شادی کرتے تھے تو عورت کی خوب عورت کا مال دیکھتے تھے، جہاں سے زیادہ مال ملے وہاں اپنے لڑکے کی شادی کرتے تھے. عیسائیوں کے یہاں خوبصورتی معیار تھی، وہ اپنی ہونے والی بہو کے لیے، اپنے بیٹے کی بیوی کے لیے وہ اپنی بہو کی خوبصورتی دیکھا کرتے تھے. جتنی خوبصورت لڑکی میرے گھر میں آئے گی اتنا میرا نام ہوگا. اہل عرب، عرب کے اندر خاندان بہت معنی رکھتا تھا، عرب کے اندر قبیلہ بہت معنی رکھتا تھا، وہ اپنے قبیلے کے باہر جلدی شادی نہیں کرتے. لیکن اسلام میں آنے کے بعد ان تمام بنیادوں کو مٹا دیا، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ نکاح کے اندر اگر سب سے بیسک چیز ہے، سب سے اہم اگر کوئی چیز ہے تو دینداری ہونی چاہیے. اگر آپ کے لڑکے کے لیے ایک دیندار لڑکی مل رہی ہے تو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ وہ کتنے پیسے والی ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں کہ وہ کس خاندان اور کس برادری کی ہے. اور اگر اس کی خوبصورتی میں کچھ کمی بھی ہے، اگر دینداری اس کے اندر موجود ہے تو اللہ کے پیارے نبی فرما رہے ہیں فظفر بذات الدین، دیندار عورت کو ترجیح دو، دیندار عورت کو اپنے گھر لے کے آ جاؤ، دیندار عورت کو لا کر اپنے گھر کی اصلاح کر لو، اپنے گھر کو روشن کر لو. تریزت یداک، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے ہاتھ کھا چالو ہو جائیں گے، یعنی تم برباد ہو جاؤ گے. اگر تم نے نکاح کا معیار دولت کو بنا لیا، تم نے ذات اور برادری کو بنا لیا، تم نے اگر خوبصورتی کو ہی سب کچھ سمجھ لیا اور دینداری کو تم نے سیکنڈ پوزیشن پر رکھ دیا، دینداری کو تم نے ترجیح نہیں دی، تو تمہارے ہاتھ کھا چالو ہو جائیں گے. تو یہ پہلی چیز ہے کہ آپ گھر والی اچھی لائیں. اور ایک بات بولوں، دنیا کی سب سے قیمتی دولت ایک نیک عورت ہوتی ہے. ایک نیک عورت پورے گھر کو جنت بنا سکتی ہے، اور ایک بری عورت ایک جنت کی مثال بنے ہوئے گھر کو جہنم کدا بنا سکتی ہے. آئیے حدیث رسول کی روشنی میں اپنی اس بات کو پروف کرتے ہیں. مسند احمد کی روایت ہے, اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لیتخذ احدکم قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وزوجۃ تعینہ علی امر الاخرہ. اے لوگو, اگر تمہیں دنیا میں کوئی دولت اکٹھی کرنی, اگر تمہیں کوئی چیز اپنے گھر میں لانی ہے تو تین چیزوں کو جمع کرو, تین چیزوں کو اپنی دولت بنا لو, تین چیزوں کو سنبھال کے رکھو. نمبر ایک, قلبا شاکرا, اپنے دل کو شکر گزار بنا لو, دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کا جذبہ ہمیشہ ہو. چاہے کاروبار میں مندی آ جائے, چاہے کاروبار آپ کا بہت اچھا چلے, ہر حال میں یہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے. جب آپ کے گھر میں مرغن کھانے بن رہے ہوں, ایک سے ایک شاندار پکوان بن رہے ہوں, تب بھی دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کا جذبہ ہو. اور جب گھر میں چٹنی روٹی بن رہی ہو, جب گھر میں ایک ٹائم کا فاقہ ہو, اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کا جذبہ آپ کے دل کے اندر موجود ہو. دل کو شکر گزار بنا, یہ نہیں کہا کہ زبان کو شکر گزار بنانا. زبان کو شکر گزار بنانا آسان ہے, دل کو بنانا مشکل ہے. زبان سے کہنا آسان ہے کہ بھائی اللہ کا شکر ہے, لیکن آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے, آپ کے دل میں واقعی میں ریئل میں آپ کے دل کے جذبات کیا ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, دل کو شکر گزار بنانا. اور دوسری چیز, ولسانا ذاکرا, ذکر کرنے والی, اللہ کو یاد کرنے والی, اللہ کا نام لینے والی زبان اپنے اندر پیدا کر لو. اپنی زبان کو ایسا بنا لو کہ وہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرنے والی ہو, اللہ کا ذکر کرنے والی ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں دیکھیے, زندگی کے تمام معمولات کے لیے آپ نے دعائیں بتائی, گھر میں آنے کے لیے, گھر میں نکلنے کے لیے, لیٹرین جانے کے لیے, کپڑا پہننے کے لیے, آئینہ دیکھنے کے لیے, بیوی کے پاس جانے کے لیے, کون سا زندگی کا ایسا موقع ہے کہ آپ نے کوئی دعا نہیں بتائی, کوئی ذکر نہیں بتایا. اگر ایک مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بتائی ہوئی دعاؤں کو یاد کر لے, انہیں اپنی زندگی کا معمول بنا لے, تو اس کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے. ولسانا ذاکرا, اپنی زبان کو ذکر کرنے والا بنا. اور تیسری چیز, وزوجۃ تعینہ علی امر الاخرہ, اور اپنے گھر میں ایسی بیوی لاؤ, اپنے گھر کے لیے ایسی گھر والی لاؤ جو تم کو آخرت کے کاموں کے لیے تمہاری مدد کرے, آخرت کے کاموں کے لیے تمہارا سپورٹ کرے. ایک ایسی بیوی لاؤ اپنے گھر. ایک بڑی پیاری حدیث اسے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کتاب الصلاح میں لائے ہیں, ذرا اس کو بھی دیکھ لیں, بہت پیاری حدیث. اور میں جب اس حدیث کو پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ کیا آج ایسی ہماری سوسائٹی میں ایسی عورتیں ہیں, کیا ایسی کملی ہے کیا؟ ذرا حدیث دیکھیے. رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی, اللہ کی رحمت نازل ہو اس آدمی کے اوپر, اس مرد کے اوپر جو رات میں اٹھ کے نماز پڑھتا ہو, قیام اللیل کرتا ہو, تہجد کی نماز پڑھتا ہو. وَأَيْ قَدَمْ رَأَتَهُ, اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہو. فَإِنَبَتْ, اگر بیوی اٹھنے سے منع کر دے, انکار کر دے. نَزَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاء, تو اپنی بیوی کے چہرے پر پانی ڈال کر اٹھائے. آپ لوگوں میں ہیں کچھ ایسے لوگ جو اتنی ہمت کر سکیں اٹھا لیں بیوی کو, اٹھانا ہو بھی تہجد پڑھنے کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں, اور جسے نبی دعا, جس کے لیے نبی کی دعا ہو جائے اللہ اکبر, تو اس کی خوش نصیبی کا کیا کہیں. ایسے مرد کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہو جو رات کے اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے. اب ظاہر سی بات ہے جو تہجد کی نماز پڑھے گا تو وہ آلریڈی پانچ وقت کی نمازوں کا پابند تو ہو گئی ہوگا, اور اکیلے نہیں پڑھ رہا ہے, اپنی گھر والی کو بٹھا رہا ہے, چلو بھائی ہر کام تو ساتھ میں کرتے ہیں, فیوچر پلاننگ ساتھ میں, بچے کی تربیت ساتھ میں, گھر کو کیسے چلانا ہے ساتھ میں, آخرت کی تیاری اکیلے نہیں کروں گا, چلو تم بھی تہجد کی نماز. ورحم اللہ امراتن, اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسی عورت کے اوپر بھی اللہ کی رحمت نازل, اللہ ایسی عورت کے اوپر رحم کرے. قامت من اللیل, جو رات میں اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھے. آج ترقی کا زمانہ ہے, آج کوئی ایکسکیوز نہیں ہمارے پاس. اگر آدمی ناپاک بھی ہے رات میں تو پاک ہو سکتا ہے, ساری سہولیتیں میسر ہیں ہمارے پاس. اس حدیث پاک کو آج کے ماحول پر اگر اس کو ہم اپلائی کرنا چاہیں کوئی مشکل کام نہیں. الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے بہت سہولتوں سے ہمیں نوازا. اللہ ایسی عورت کے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرے, قامت من اللیل, جو رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے, وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا, اور اپنے شوہر کو بھی اٹھائے, اپنے شوہر کی بھی مدد کرے, اپنے شوہر کو بھی بیدار کرے. فَإِنَّذَا, اگر شوہر اٹھنے سے انکار کر دے نہ اٹھے, نزحت کی وجہ علما, تو شوہر کے اوپر پانی ڈال کر اٹھائے لیکن اس سے تہجد پڑھوائے. اللہ اکبر, کاش ایسی عورتیں آج ہمارے گھروں میں آ جائیں تو ہمارا گھر جنت نشان بن جائے. تو گھر کی اصلاح کرنی تو یہ پہلا اسٹیپ ہے کہ آپ اپنے ہونے والے بچوں کے لیے ماں کیسی لا رہے ہیں. لیکن گھر میں زیادہ تر ٹائم اسپینڈ آپ نہیں کریں گے, آپ بزنس مین ہیں بزنس کے لیے چلے گئے, جاب کر رہے ہیں آفس چلے گئے, دکاندار ہیں دکان پہ چلے گئے. گھر میں بچوں کی تربیت کرنا, گھر کے ماحول کو چلانا یہ عورت کی زیادہ ڈیوٹی ہے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں بخاری اور مسلم کی روایت, کلکم راعٌ وکلکم مسؤولٌ عن رعیتہ, اے لوگو تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے, ہر آدمی اپنے گھر کا گارڈین ہے, اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا. الامیر راعی, اپنی جماعت کا, اپنے علاقے کا, اپنے قوم کا امیر جو ہوتا ہے وہ پوری قوم کا ذمہ دار ہوتا ہے. والرجل راعٍ على بيته, اور آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے. والمرأة راعية على بيت زوجها وولده, اور عورت اپنے گھر کی بھی ذمہ دار ہوتی ہے اور بچوں کی بھی ذمہ دار ہوتی ہے. عورت کے اوپر ڈبل ہے, مرد کے بارے میں کہا وہ گھر کا ذمہ دار ہے, عورت کے بارے میں کہا کہ گھر کی بھی ذمہ دار ہے اور بچوں کی بھی ذمہ دار ہے. شوہر گھر پر نہیں ہے, اب گھر کے اندر کوئی غیر محرم مرد نہ آنے پائے, کس کی ریسپانسبلٹی؟ عورت کی ریسپانسبلٹی. بچے غلط کام نہ کریں, بچے غلط سائڈ میں نہ جائیں, بچے غلط ہیبٹ ان کے اندر نہ پیدا ہو, یہ کس کی ریسپانسبلٹی؟ عورت کی ذمہ داری, عورت کی ذمہ داری. تو یہ پہلا اسٹیپ ہے گھر کو, اگر آپ گھر کو جنت بنانا چاہتے ہیں, گھر کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, یہ پہلا اسٹیپ ہے کہ گھر والی اچھی لائیں, نیک دیندار ایمان والی اچھے کیریکٹر والی. اگر آج دنیا امام بخاری کو جانتی ہے تو امام بخاری کو امام بخاری بنانے میں ایک نیک عورت سے ملتا ہے. اگر آج علامہ البانی رحمت اللہ علیہ جیسے عظیم محدث اس دور میں, فتنوں کے اس دور میں اگر پیدا ہوئے تو اس کے پیچھے ان کی اہلیہ کا سپورٹ میرے بھائیوں بہت, عورت اگر چاہے بہت خوش کر سکتی. یاد کیجئے وہ موقع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن کی پہلی پانچ آیتیں نازل ہوتی, آپ کے اوپر نبوت کی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے. بخاری شریف کی تیسری حدیث ذرا اٹھا کر دیکھیے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے گھبرائے گھبرائے گھر آتے ہیں, اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہوں, میری بیوی آج جب میں غار حرا میں اللہ کو یاد کر رہا تھا, آج میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے, اللہ کا ایک فرشتہ آیا اور اس نے میرے اوپر قرآن کی پانچ آیتیں نازل کی اور مجھے اللہ نے اپنا نبی بنایا ہے. اے خدیجہ, یہ جو ذمہ داری اللہ نے میرے کندھوں پر ڈالی ہے, خشیت والا نفسی, یہ ذمہ داری میں اٹھانے کی طاقت اپنے اندر نہیں پا رہا ہوں. اے خدیجہ, مجھے ڈر ہے کہیں میری موت نہ ہو جائے, کہیں میں انتقال نہ کر جاؤں, کہیں میری جان نہ چلی جائے. میرے بھائیوں, میری پیاری ماں و بہنوں, ذرا سوچئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسا نازک ٹائم تھا. یہ جملے بہت بڑے معنی رکھتے ہیں جملے کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے. ایسے موقع پر ایک عورت کا کیا رول ہو سکتا ہے, وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے ادا کیا. جو الفاظ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر استعمال کیے وہ تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں. حضرت خدیجہ نے کہا, کلا, اے میرے شوہر, اے میرے سرتاج ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، آپ اپنی جان کو جوخم میں نہیں ڈال سکتے۔ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِيمِ وَتُقْسِمُ الْمَعْدُومِ وَتُقْرِ الضَّيْفِ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِدِ الْحَقِّ۔ اے میرے شوہر، آپ تو غریبوں کا ساتھ دیتے ہیں، آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑتے ہیں، آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ تو یتیموں اور غلاموں کے مل جائیں، آپ تو بیوہ اور بے قصوں کے سہارا ہیں۔ اللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ کبھی آپ کو ذلیل نہیں کرے گا۔ اگر اللہ نے یہ ذمہ داری آپ کے اوپر ڈالی ہے تو یہ ذمہ داری بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آپ سے پوری کروائے گا۔ ایک بیوی اپنے شوہر کا جب پریشانی کے عالم میں جب ساتھ دیتی ہے، جب سپورٹ کرتی ہے، تو شوہر کی طاقت ڈبل ہو جاتی ہے۔ تو گھر کی اصلاح کرنے کے لیے، گھر کے ماحول کو اسلامی بنانے کے لیے یہ پہلا اشتہار ہے کہ آپ ایک نیک بیوی اپنے گھر میں رکھیں۔ دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ جس طریقے سے آپ اپنے بچوں، اپنی فیملی کے فیوچر کو لے کر سیریس ہوتے ہیں، اپنے گھر کا معاشی نظام چلانے کے لیے کہ بھائی ہمارے گھر میں کیسے کاروبار چلے گا، کیسے کام چلے گا، ان سب چیزوں کے لیے سیریس ہوتے ہیں، ایسے ہی اپنی فیملی کی دینداری کے لیے، ان کی آخرت کے لیے بھی آپ کو سیریس ہونا پڑے گا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ آپ کو پتا چلا کہ آپ کا جوان بیٹا بائک سے کہیں جا رہا تھا اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور بہت ہی سیریس حالت میں ہے، کیا کریں گے آپ؟ کیا ایک باپ جس کے دل میں اپنی اولاد کی ذرا سے بھی محبت ہو، اس کو پتا چلے کہ اس کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ہاسپٹل میں وہ آئی سی یو کے اندر ہے اور بالکل سیریس حالت میں ہے، یا وہ باپ ایسے موقع پر اپنے نوکروں کو بھیجے گا، جاؤ دیکھو میرے بیٹے کی کیا حال ہے؟ کیا وہ باپ دوسروں کو بھیجے گا؟ نہیں، وہ باپ دوڑا دوڑا پہلی فرصت میں ہاسپٹل میں جائے گا اور ہر کوشش کر کے سوچے گا کہ کسی طریقے سے اپنے بچے کو بچا لوں، اپنے بیٹے کو بچا لوں۔ نہیں بچا پائے گا تو آنسو اس کی آنکھوں سے نہیں رکیں گے۔ دنیا کی مصیبت اگر اپنے بچے پر ہم دیکھتے ہیں میرے بھائیوں، اپنی بیوی کے اوپر دیکھتے ہیں، اپنی فیملی کے اوپر دیکھتے ہیں، ہم کنٹرول نہیں کر پاتے۔ ہماری اولادیں، ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں، ہماری بیویاں جہنم کی طرف جا رہی ہیں۔ کون سی جہنم؟ جس جہنم کی آگ، جس جہنم کی آگ کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ دنیا کی آگ اس جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ آدمی کو جلانے کے لیے تو دنیا کی آگ کافی ہے، لیکن اس آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک وہاں کی آگ، اور وہ آگ کیسی ہے؟ قرآن حکیم کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ کس چیز سے؟ نارا، آگ سے بچاؤ۔ کون سی آگ؟ وقودہا الناس والحجارہ، جس آگ کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو پیٹرول سے نہیں جلے گی، جو مٹی کے تیل اور کیروسین سے نہیں جلے گی، جو ڈیزل سے نہیں جلے گی، جس آگ کے اندر ایندھن انسانوں اور پتھروں کو بنایا جائے گا۔ اور اس آگ کی رکھوالی کرنے والے، اس جہنم کے جو داروغہ ہوں گے، اس جہنم کی جو ذمہ دار ہوں گے، جو چوکی دار ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ فرشتے اللہ کے بڑے فرما بردار ہوں گے، وہ فرشتے کسی بھی معاملے میں اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اور بڑے سخت قسم کے ہوں گے، وہ جہنمیوں کے ساتھ کوئی نرمی کرنے والے نہیں ہوں گے۔ ایسی جہنم ہے، ہمارے بچے آج اس جہنم کی طرف جا رہے ہیں، ہماری بیویاں اس جہنم میں جانے والے کام کر رہی ہیں، اور ہمارے ماتھوں پر کوئی سلوٹ نہیں آ رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، گھر کی اصلاح کرنے کے لیے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کہیں میری فیملی کا کوئی ممبر جہنم میں تو نہیں جا رہا ہے، کہیں وہ کسی ایسے عمل کی طرف تو نہیں جا رہا ہے، کہیں وہ کسی ایسے عقیدے کی طرف تو نہیں جا رہا ہے جو جہنم میں لے کر جانے والا ہے۔ جس طریقے سے آپ اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم دینا چاہتے ہیں, ان کو انجینئر بنانا چاہتے ہیں, ان کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں, مہنگی سے مہنگی مہنگے سے مہنگے کالج میں ان کا ایڈمیشن کرا کے ان کی دنیا کو بہتر بناتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں, ان کی دین کی تعلیم بھی بہت ضروری ہے, ان کو ان کے رب کے بارے میں پتا ہونا بھی ضروری ہے, ان کو ان کا عقیدہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے, ان کو نماز کا طریقہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے, ان کو دین کی بیسک نالج دینا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. صحیح بخاری کے اندر کتاب العلم میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک باب قائم کرتے ہیں, باب و تعلیم الرجل امته واهله. غور کیجیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بخاری کو سمجھنے کے لیے امام بخاری کے باب کو سمجھنا ضروری ہے کہ امام بخاری نے اس حدیث پاک کے اوپر کیا باب قائم کیا ہے, کیا چیپٹر انہوں نے باندھا ہے. تو امام بخاری کیا چیپٹر باندھ رہے ہیں, کیا باب قائم کر رہے ہیں, کہ آدمی کو اپنی فیملی کو اور اپنی لونڈی کو دین کی تعلیم دینی چاہیے. یہ بات قائم کرتے ہیں. اور امام بخاری جو حدیث ہے وہ حدیث میں پڑھ رہا ہوں. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ثلاثۃ لہم مجران, تین لوگ ایسے ہیں جن کو ڈبل ثواب دیا جائے گا. نمبر ایک, رجل من اہل الکتاب, وہ آدمی جس کا تعلق اہل کتاب سے ہو, یعنی وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو. اب وہ آدمی ایمان لے آتا ہے, اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے. آمنا بے نبی یہی, وہ حضرت موسیٰ کو ماننے والا یہودی تھا, اب وہ اسلام لے آیا, اب وہ صحیح معنوں میں موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتا ہے اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا ہے. وہ عیسائی تھا, وہ عیسائی علیہ السلام کو مانتا تھا, لیکن جب وہ اسلام لے آتا ہے اب وہ صحیح معنوں میں عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے لگتا ہے. اور آخری نبی جن کے اوپر ایمان لانے میں سب کی نجات ہے, ان کے اوپر بھی ایمان لے آتا ہے. تو ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کے یہاں ڈبل ثواب پائے گا, اس کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہوں گے, اس لیے کہ وہ اپنے نبی کے اوپر بھی ایمان لایا اور اللہ کے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایمان لایا. نمبر دو, والعبد المملوک, اور غلام آدمی جو غلام ہو. اذا عبد اللہ, ایسا غلام جو اپنے مالک کا بھی حق ادا کرتا ہے جس کا وہ غلام ہے, اور اپنے حقیقی مالک کا یعنی اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے, اللہ کے حقوق میں بھی کوئی کوتاہی نہیں کرتا اور اپنے مالک کے حقوق میں بھی کوئی کوتاہی نہیں کرتا, ایسا غلام بھی اللہ کے یہاں ڈبل ثواب پائے گا. اور نمبر تین, اس پر ذرا سا بولتے, ورجل کانت عندہ امۃ, اور ایسا آدمی بھی اللہ کے یہاں ڈبل ثواب پائے گا جس کے پاس کوئی لونڈی تھی. پہلے جب غلامی کا دور تھا تو مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی غلام ہوتی تھیں, ان کو لونڈی کہا جاتا. تو ایک آدمی جس کے پاس لونڈی تھی اور اس لونڈی کے ساتھ وہ رہتا تھا, لیکن اس نے اپنی لونڈی کو تعلیم دی, فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها, اس نے اپنی لونڈی کو تعلیم دی, بہترین تعلیم دی, اور اپنی لونڈی کو ادب سکھایا اور بہترین ادب سکھایا. پھر اس کے بعد اس کو آزاد کر دیا اور اس کے ساتھ شادی کر دی. ایسا آدمی جس نے اپنی لونڈی کو, جو لونڈی تھی, اس کو اچھی تعلیم اور تربیت دے کے آزاد کر کے نکاح کر لیا, ایسے آدمی کے لیے بھی ڈبل ثواب ہے. اب آپ بتائیے, اس حدیث میں کہیں اس بات کا تو ذکر نہیں ہے کہ اپنے بال بچوں کو تعلیم دینا چاہیے, اپنی فیملی کو تعلیم دینا چاہیے, لیکن امام بخاری باب قائم کرتے ہیں, باب و تعلیم الرجل امته واهله, آدمی کو اپنی فیملی کو دین کی تعلیم. کیوں ایسا امام بخاری نے باب کیوں قائم کیا, کیوں جانتے ہیں؟ جب ایک لونڈی کو دینی تعلیم دینے والے کو ڈبل ثواب ملتا ہے, تو جو آپ کی بیٹی ہے, جو آپ کے کلیجے کا ٹکڑا ہے, جو آپ کا بیٹا ہے, جو آپ کی شان ہے, جب آپ نے اپنی اولاد کو دینی تعلیم دی, اپنی بیوی کو, اپنے گھر والوں کو, اپنی فیملی کو آپ نے صحیح تعلیم دی, ان کی صحیح تربیت کی, تو سوچو آپ کا کیا اجر و ثواب. یہ ہے تو گھر کی اصلاح کے لیے یہ دوسرا اسٹیپ ہے کہ آپ اپنے گھر کی تربیت کیسے کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں کی تربیت کے لیے آپ کتنے سیریس ہیں. تیسری چیز, گھر کا ماحول عبادت والا ہونا چاہیے, گھر کے اندر کا ماحول عبادت والا ہونا چاہیے. کیسے عبادت والا ہونا چاہیے, آئیے میں حدیث سے آپ کو سمجھاتا ہوں. صحیح بخاری کی حدیث, اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم, اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو. ولا تجعلوها قبورا, اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ, اپنے گھر میں بھی نماز پڑھا کرو. حدیث پاک سے دو مسئلے ثابت ہوئے. ایک تو یہ ثابت ہوا کہ گھر میں کبھی کبھی نماز پڑھنی چاہیے, کبھی کبھی کا یہ مطلب نہیں کہ مسجد چھوڑ کے پڑھنی چاہیے. فرض نماز آپ کو مسجد میں ہی پڑھنی ہے, سنن اور نوافل آپ گھر میں پڑھ رہے ہیں, تو گھر میں نماز پڑھنی چاہیے, ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا. اور دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ قبرستان نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے, قبرستان یا قبر کے اوپر جو مسجد ہے اس مسجد میں نماز نہیں پڑھ. تو گھر میں نماز پڑھنی چاہیے سنن اور نوافل. آپ گھر میں جب نماز پڑھیں گے, آپ کے بچے آپ کو دیکھیں گے, انہیں نماز کا شوق ان کے اندر پیدا ہوگا, نماز کا طریقہ آپ سے سیکھیں گے, بچپن سے ان کی ایک تربیت ہوگی. کل میرے پاس واٹس ایپ پر ایک فوٹو آیا, کسی نے بھیجا تھا, ایک امیج بھیجی تھی کہ آدمی سے اس کی بیوی کہتی ہے, بچہ 4 سال کا ہے, تو بیوی کہتی ہے آپ نماز پڑھنے جا رہے ذرا بچے کو بھی ساتھ میں لے کے. تو کہتے ہیں کہ ارے 4 سال کا بیٹا ہے, میں نماز کے لیے ابھی تو بہت چھوٹا ہے. اس کے بعد جو ہے بچہ 8 سال کا ہو جاتا ہے. اب آدمی مسجد میں جا رہا ہے تو بیوی کہتی ہے اس کو مسجد میں لے کے جاؤ نا, تو شوہر کہتا ہے کہ 8 سال کا بھی کتنا بڑا ہے, یہ بڑا ہو جائے گا تو پڑھے گا نماز. اور جب وہ 16 سال کا ہو جاتا ہے تو تیسری تصویر میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے اس سے میں روز کہتا ہوں نماز پڑھو نماز پڑھو, یہ جاتا ہی نہیں نماز پڑھنے. تو بیوی جواب دیتی ہے وہ بچہ نہیں, اب وہ بچہ نہیں ہے تو بڑا ہو گیا. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارا کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسی کر رہے ہیں, ہم اپنے گھر کا ماحول کیسا بنا رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو, یہ نہیں کہ نماز کے لیے لے کر ہی جاؤ, ان کو حکم دو. اور 10 سال کے ہو جائیں وضربوہم علیہا وہم ابناء عشر سنین, 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ان کی پٹائی کرو, ان کے اوپر سختی کرو, ان کو نماز کی تعلیم. تو گھر کا ماحول عبادت والا بنائیے. عورت کو چاہیے کہ نماز پڑھے, چھوٹی بچی ہے ساتھ میں جائے اس کے لیے چھوٹی سی جائے نماز لے کے آئیے, اس کو بھی پڑھائیے. بچے بڑے ہو رہے ہیں ان کو تھوڑا دین گروپ میں لے کر جائیں. بچی تھوڑی بڑی ہو رہی ہے اس کو بچپن سے ہی حجاب کی عادت ڈلوائیں, اس کے کپڑے وغیرہ جو ہے اسلامی اس کو پہنانے کی کوشش کریں. نماز پڑھنے کے لیے جائیں بیٹے کو ساتھ میں لے کے جائیں, درس میں جا رہے ہیں بیٹے کو ساتھ میں لے کے جائیں, اس کو تربیت دے دے سکھا دیں کہ درس میں جانا تو بولنا نہیں چلانا نہیں. یہ ایک گھر کے ماحول کو دین بنانے کے لیے یہ اسٹیپس ہیں, یہ بنیادیں. ایک اور حدیث دیکھیے, صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا قضى احدكم الصلاة في المسجد, جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں نماز پڑھ لے, فلیجعل لبیوته نصیبا من صلاته, تو اپنی نماز کا کچھ حصہ گھر میں بھی ادا کرے. عشاء کی نماز پڑھ لیا, 4 رکعت فرض بھی پڑھ لیا, عشاء کے پہلے 2 رکعت سنت بھی پڑھ لیا, عشاء کے بعد 2 رکعت سنت بھی پڑھ لیا, اب وتر کی نماز گھر میں جا کر پڑھ لو, فجر کی نماز پڑھنے جا رہے ہو 2 رکعت جو فجر کی سنت ہے گھر میں پڑھ کے چلے جاؤ, کچھ نماز اپنی تم گھر میں پڑھا کرو. فإن اللہ جائل فی بیتہ من صلاتہ خیرا, اس لیے کہ تم جو گھر میں نماز پڑھو گے اس نماز کی وجہ سے تمہارے گھر پر بھلائیاں نازل ہوگی, خیر و برکت نازل ہوگی. آج لوگ خیر و برکت کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں, کہاں کہاں جا رہے ہیں. کوئی جیوتشی کو ہاتھ دکھا رہا ہے کہ دیکھو بھائی میرے گھر میں پریشانی کب دور ہوتی, ذرا دیکھو میرے بچی کی شادی کب ہوتی. کتنے لوگ اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں ان جیوتشیوں, ان کاہنوں, ان فیوچر بتانے والوں کے پاس جا کے, اور جن کو اپنا فیوچر خود پتا نہیں. گورنمنٹ نے نوٹ پر پابندی لگائی تو 4,000 کے لیے یہ جیوتشی بھی لائن میں لگے ہوئے ہیں, ان کو اپنا فیوچر پتا نہیں, زمانے کا فیوچر بتا رہے ہیں. تو میرے بھائیوں گھر کے ماحول کو اسلامی بناؤ, گھر میں اللہ کا ذکر ہونا, گھر میں صبح صبح تلاوت کی آواز آنی چاہیے. کہاں گئے وہ گھر مسلمانوں کے گھروں سے پہلے صبح صبح پہچان کی, جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی پہچان لیا جاتا تھا یہ مسلم گھر ہے. اب تو گھروں سے سب سے پہلے ٹی وی کی آواز آتی ہے. اب رات میں سونے کے پہلے بھی ہاتھ میں ریموٹ ہوتا ہے اور صبح اٹھنے کے ٹائم بھی ہاتھ میں ریموٹ ہوتا ہے. کیسا ماحول ہم نے بنا دیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, بخاری شریف کی روایت ہے, مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت. جس گھر کے اندر اللہ کا ذکر کیا جائے, اللہ کا نام لیا جائے, اس گھر کی مثال زندہ آدمی کی طرح ہے, اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے, اللہ کا نام نہ لیا جائے, قرآن کی تلاوتیں نہ ہو, نماز کا ماحول نہ ہو, اللہ کے ذکر کا ماحول نہ ہو, ایسا گھر تو مردہ ہے, مردہ ہے, اس کی مثال مردہ آدمی کی طرح ہے. اللہ ہم سب کے گھروں کو زندہ بنا دے. یہ تیسرا اسٹیپ ہے گھروں کی اصلاح کا. چوتھا کام جو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے, گھر کے اندر کچھ چیزوں کو نکالنا ہے, کچھ چیزیں گھر میں نہیں ہونا. کون کون سی چیزیں, چلیے بتا دیتا ہوں. نمبر ایک, گھر میں کتا نہیں ہونا. کیوں, گھر میں کتا ہونے سے کیا پرابلم ہے, پرابلم بھی بتا دیتا ہوں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بخاری اور مسلم کی روایت ہے, من اتخذ کلبا, جو اپنے گھر میں کتا پالے گا, الا کلب معصیت او صید او زرع, تین طریقے کے کتے پالنے کی اجازت ہے. آپ کے پاس مویشی رہتے ہیں, آپ بکرے بکری کا کاروبار کرتے ہیں, آپ گائے بیل کا کاروبار کرتے ہیں, ڈر ہے کہ جنگلی جانور نہ آ جائے, تو مویشیوں کی حفاظت کے لیے, نگرانی کے لیے آپ کتا پال سکتے ہیں. او صید, یا شکار کرنے, کچھ کتے شکاری ہوتے ہیں تو ان کو پہلے ٹریننگ دے کے شکار ان سے کروایا جاتا ہے, شکار کرنے کے لیے بھی کتا اپنے گھر میں رکھا جا سکتا ہے. او زرعین, یا اپنے کھیت کی رکھوالی کرنے کے لیے بھی کتا رکھا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر کسی نے اپنے گھر میں کتا رکھا, آج جانتے ہیں رشت کا کلچر کیا ہے, اہل مغرب کی تہذیب کیا ہے, ماں باپ اولڈ ہاؤس میں اور ساتھ میں کار میں کتے کو بٹھا کے گھومیں گے, کتے کو کھلا رہے ہیں, کتے کو چوم رہے ہیں, چاٹ رہے ہیں, کتے کے لیے مہنگے مہنگے کیک لا رہے ہیں, بریڈ لا رہے ہیں. ارے میں نے تو بڑے بڑے شہروں میں دیکھا کہ باقاعدہ ایسی دکانیں ہوتی ہیں جہاں کیا بولتے ہیں اس کو انگریزی میں, مجھے بھول رہا ہے, پیٹ فوڈ اسٹور ایسا کچھ بولتے ہیں کہ کتوں کے کھلانے کا وہاں سامان ملتا ہے. کیا سامان آ گیا ابھی, انسان کی قدر نہیں. ماں باپ کو گھر سے نکال کے کوڑے کی طرح اولڈ ہاؤس میں ڈال دیا, کتے سے بڑی محبت ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ایسا آدمی جو کتوں کے ساتھ دن دن بھر گھومے گا, کتوں کو چونے گا, چاٹے گا, تو کتے کے وائرس اس کے اندر بھی سوائیں گے, وہ خود بھی کتے کے جیسا بن جائے. نبی اکرم فرماتے ہیں کہ جس نے ان تین کتوں کے علاوہ اگر کسی اور مقصد کے لیے کتا اپنے گھر میں رکھا, ان لنسوں کے سمن عمل ہی تیرا تم کل یومین تیرا تم, تو روزانہ اس کے عمل میں سے ایک تیرات کم ہو جائے گا. اب یہ تیرات کس کو بولتے ہیں ہمیں نہیں معلوم, یہ ایک پیمانہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ڈیلی ہمارے عمل میں سے اتنی نیکیاں ہماری کم, ارے ایک کو ہم لوگ ایسے ہی نیکی کم کرتے ہیں, ہم لوگ ایسے ہی نیکی کم کرتے ہیں, اس پر سے ہماری نیکیاں ڈیلی جو ہے ڈیڈکٹ ہوتی رہے, ریڈیوس ہوتی رہے, تو سوچو کتنے افسوس کی بات. تو کتا پالنے سے دیکھ روزانہ ایک تیراک کم ہو جاتا ہے آدمی کا سوال. اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا گھر کی حفاظت کے لیے کتا پالا جا سکتا ہے. علامہ ابن حسین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر واقعی میں ضرورت ہو, محض شوق کے لیے نہیں, آپ کا گھر ایسی جگہ ہے جہاں چوروں کا بہت زیادہ خطرہ ہے, یا آپ کے گھر میں کیش وغیرہ بہت زیادہ رہتا ہے, یا آپ بڑے کاروباری ہیں, ڈاکوؤں کی چوروں کی نظر آپ کے اوپر ہے, تو ایسی سچویشن میں آپ اپنے گھر کی رکھوالی کے لیے بھی کتے پال سکتے ہیں. کیونکہ جب حدیث پاک میں تین جو ایکسپشنز بتائے گئے کہ کھیت کی حفاظت کے لیے یا مویشیوں کی حفاظت کے لیے یا شکار کرنے کے لیے کتا پالا جا سکتا ہے, تو یہ بھی اسی لسٹ میں آتا ہے. لیکن جہاں ضرورت ہو, مجبوری ہو, محض شوق کے لیے کتا نہیں پالنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا سلا، ایسے گھر میں اللہ کے فرشتے نہیں آتے جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو. تو یہ دوسری چیز ہے کہ آپ اپنے گھر سے تصویروں کو نکالیں. یہاں تصویروں کو نکال کے آ رہے ہیں تو اور لگا رہے ہیں. بیوی کہتی ہے کہ ارے سنتے ہیں آپ، وہ جو ہم لوگوں کی شادی پر کی فوٹو ہے ذرا تو اس کو فریم کروا کے لے آئیے، کمرے میں لگائیں گے، بیڈ روم میں لگائیں گے. کیمرے کی تصاویر کے سلسلے میں اگر سے علماء کا اختلاف ہے، بعض علماء نے اجازت دی ہے کہ کیمرے کی تصویروں کو، کیمرے کی تصویر اس تصویر کی زمرے میں نہیں آتی، لیکن احتیاط تو بہرحال آپ محض شوق کے لیے گھر میں تصویریں رکھے ہوئے نہیں. نہیں، تصویر کا معاملہ کتنا نازک. ایک حدیث دیکھیے، بخاری شریف کی روایت ہے، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے ایک تکیہ بنایا، حشوت وسادتا، میں نے اپنے شوہر کے لیے، پیارے نبی کے لیے تکیہ بنایا، اور وہ جو تکیہ میں نے بنایا اس تکیے کے اوپر فیہا تماثیل، کچھ تصویریں بنی تھی، کچھ امیجز، کچھ پکچرز بنی تھی، کانہا نمرے کا کل، اور اس کا کپڑا اتنا بہترین تھا ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی چادر وغیرہ ہے. تو میں نے تکیہ بنایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیڈ پر رکھ دیا. اللہ کے رسول آئے دروازے کے پاس، آپ کھڑے ہو گئے اور آپ کی نظر اس تکیے کے اوپر پڑی. فجعل یتفجر وجهه، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا. اما عائشہ شوہر کا چہرہ دیکھ کر فوراً سمجھ گئی کہ لگ رہا ہے کہ کوئی گستاخی، کوئی غلط کام ہے. پوچھا اے اللہ کے رسول ما لنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا غلطی ہو گئی، کیا کر دیا میں نے؟ آپ نے پوچھا ما بال هذه الوسادہ، اے عائشہ یہ تکیہ کیسا ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ وسادۃ جعلتها لک، اے اللہ کے رسول یہ تکیہ میں نے آپ کے لیے بنایا ہے، لتستجی علیہ، تاکہ آپ اس کے اوپر سیک لگا کے آرام کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما علمتی ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ صورہ، اے عائشہ کیا تمہیں پتا نہیں کہ جس گھر میں تصویر ہوتی ہے، جس گھر میں جاندار کی تصویر ہوتی ہے، اس گھر میں اللہ کے فرشتے نہیں آتے؟ اور آیا عائشہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ من صنع صورۃ یعذب یوم القیامہ، جو تصویر دنیا میں بنائے گا کل قیامت کے دن اس کو عذاب دیا جائے گا، اور اللہ اس سے کہے گا احیو ما خلقتم، تم دنیا میں تصویر بناتے تھے، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقابلہ کرتے تھے، اللہ کی تخلیق میں تم بھی کریٹ کرتے تھے، تم نے جس کو دنیا میں کریٹ کیا، اپنے کریشن کو ذرا پیدا کرو، زندہ کرو، تم نے جس چیز کی تصویر بنائی تھی اس کو زندہ کرو. تو جاندار کی تصویر بنانا اسی لیے حرام ہے. کیمرے کی جو امیجز ہوتی ہیں، جو ویڈیوز ہوتے ہیں، ان کو اگر سے اکثر علماء نے جائز قرار دیا ہے، لیکن احتیاط بہرحال کرنی چاہیے. تیسری چیز جس کو آپ کو اپنے گھر سے نکالنا ہے، میوزک انسٹرومینٹ. اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے میوزک بج رہا ہے گھر میں، گانے بجانے، اب تو ماشاءاللہ پورا میوزک سسٹم لوگ لا کے گھر میں رکھتے ہیں، مہنگا مہنگا میوزک سسٹم گھر میں لانے والے، ذرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث دیکھیں جسے امام ترمذی رحمتہ اللہ علیہ کتاب الفطر میں لائے ہیں، اور حدیث کے راوی حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فی ہذہ امتی خصف و قذف و مسخ، میری امت کے اوپر بھی ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ زمینوں میں دھسا دیے جائیں گے، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی، اور لوگوں کے چہرے بدل دیے جائیں گے، انسانوں کے چہرے سور اور بندر کے جیسے کر دیے جائیں گے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے متا ذالک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کو زمانہ کب آئے گا؟ آپ نے فرمایا اذا ظهرت القینات والمعازف، جب ناچنے گانے والیاں گھروں کے اندر آ جائیں گی، اور ناچنے گانے کے میوزک کے آلات گھروں میں آ جائیں گے. بشور بطل قمور، اور جب شراب کا دورہ ہوگا، شراب بہت زیادہ پی جائے. تو میوزک انسٹرومینٹ کو آپ کو اپنے گھر سے نکالنا. موسیقی کا کوئی آلہ آپ کے گھر میں نہیں ہونا. اب یہ موبائل، یہ تو پورا چلتا پھرتا ایک فتنہ ہو گیا. اسی میں تقریر بھی آپ سن سکتے ہیں، اور اسی میں میوزک بھی آپ سن سکتے ہیں، اور اسی میں اتنا کچھ ہو سکتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو اس موبائل کے استعمال کے لیے احتیاط کرنی چاہیے. اس پہ گانے بجانے، میوزک وغیرہ بالکل اپنے گھر میں، آپ اپنے بچوں کے سامنے یہ تمام چیزیں کریں گے تو آپ بھی حرام کام کر رہے ہیں، گناہ کا کام کر رہے ہیں، اور بچے آپ سے سیکھ لے رہے ہیں، کل وہ آپ کے بچے بھی اسی رنگ میں رنگے ہوئے نظر آئیں گے. چوتھی چیز جو آپ کو گھر سے نکالنی ہے, بہت سارے لوگ گھر میں دیکھا ہوگا آپ نے لکھا رہتا ہے دکان اور مکان کی خیر و برکت کے لیے, نیچے لکھا رہتا ہے 786 420 9211 819, یہ سب جو لکھا رہتا ہے یہ خیر و برکت نہیں, یہ آپ کے گھر کی برکتوں کو مٹانے والی. اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ قرآنی آیات کو, یہ تو نقشوں, یہ تو گنتیوں کی بات ہوگی, قرآنی آیات کو بھی گھر میں نہیں لٹکانا چاہیے. کچھ لوگ بولتے ہیں ارے مولوی صاحب ہم تو ڈیکوریشن کے طور پر لگاتے ہیں, تھوڑا اچھا لگتا ہے کہ ہمارا مسلمان کا گھر ہے تو تھوڑا ماشاء اللہ لکھا ہے, سبحان اللہ لکھا ہے, ان اللہ مع الصابرین لکھا ہے, تھوڑا اچھا لگتا ہے. قرآن کے لیے آیا تھا کیا؟ قرآن ڈیکوریشن کے لیے آیا تھا؟ قرآن کا مقصد ہمارے گھروں کو ڈیکوریٹ کرنا نہیں, ہمارے دلوں کو ڈیکوریٹ کرنا ہے, ہمارے دلوں کو بدلنا ہے, ہدایت ہے. کچھ لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب یہ برکت کے لیے ہم نے لٹکایا ہے. برکت قرآن کو لٹکانے سے نہیں, قرآن کی تلاوت سے آتی ہے. قرآن کی تلاوت کرو گھر میں برکت آئے گی, قرآن کو گھر میں لٹکانے سے برکت نہیں آئے گی. اور کچھ لوگ اس لیے بھی لٹکاتے ہیں یہ تمام قرآنی آیات کے توغرے وغیرہ کہ ہمارے گھر میں مصیبتیں نہیں آئیں گی, یہ توغرے ہماری حفاظت کریں گے. اگر یہ عقیدہ ہے تو یہ شرک ہے. اگر یہ عقیدہ ہے تو اس کا مطلب کہ وہ توغرا, وہ نقش, وہ کاغذ جو آپ نے دیوار پہ لٹکایا ہے وہ تعویذ ہے, وہ ایسی چیز ہے کہ جس کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھا جا رہا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اسے امام احمد اپنی مسند میں لائے ہیں اور صحیح روایت ہے, من علق تمیمۃ فقد اشرک, جس نے تعویذ پہنی, جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد بخل الیہ, جو تعویذ پہنے گا, جو تعویذ لٹکائے گا اس کا معاملہ اسی تعویذ کے حوالے کر دیا جائے گا, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مدد اٹھا لے گا اور آدمی کا معاملہ اسی تعویذ کے حوالے کر دیا جائے گا. میرے بھائیو یہ چوتھی چیز ہے جو ہمیں اپنے گھر سے نکالنی ہے. تو یہ چار اسٹیپ ہو گئے. پانچواں کام جو ہمیں کرنا ہے گھروں کی اصلاح کے لیے, کہ یہ تو کچھ چیزیں تھیں جن کو ہم نے گھر سے نکالا, اب کچھ عادتوں کو گھر سے نکالنا ہے, کچھ بیڈ ہیبٹس ہیں, کچھ بری عادتیں ہیں, ان کو گھر میں پنپنے نہیں دینا ہے. کیا ہے وہ بری عادتیں؟ نمبر ایک, رات میں دیر تک جاگنے کی عادت. اب ہماری مائیں بہنیں کہیں گی کہ ارے مولوی صاحب یہ آپ نے کیا کہہ دیا, ہمارا فیوریٹ سیریل تو رات میں 11 بجے آتا, ہم کیسے دیکھ سکتے اس کو. یہ جو ماحول ہم نے بنایا رات میں 11-12 بجے تک گھر میں ٹی وی آن رہتا ہے, ایسے گھر کے بچے فجر پڑھیں گے؟ سوال ہی پیدا ہوتا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری شریف کی روایت ہے, حضرت ابو برزہ اسلمی کہتے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ النوم قبل العشاء, اللہ کے نبی عشاء کے پہلے سوتے نہیں تھے, عشاء کے پہلے سونے کو آپ ناپسند کرتے تھے, والحدیث بعد, اور عشاء کے بعد بات چیت کرنے سے آپ منع کرتے تھے. عشاء کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی بات نہیں کرتے تھے, دنیاوی بات, کبھی کوئی دینی معاملہ ہو, اہم معاملہ ہو, الگ بات ہے, دنیاوی بات کرنے سے آپ منع کرتے تھے. یہاں رات میں بیٹھ کے گپ شپ ہو رہی ہے, 12 بجے تک, 1-1 بجے تک ٹی وی دیکھی جا رہی ہے, فلمیں دیکھی جا رہی ہیں, یہ ہیبٹ اگر آپ کے گھر کی, یہ غلط ہے, اس کو گھر سے نکالیے. اپنے بچوں کی عادت ڈالیے کہ عشاء کی نماز کے بعد جلدی سوئیں اور فجر کی نماز میں اٹھیں. دوسری چیز, لڑکی آپ کی لڑکوں والا کام کر رہی ہے, لڑکا آپ کا لڑکیوں کے جیسا بیہیویئر کر رہا ہے, یہ غلط ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے, بخاری شریف کی روایت ہے, لعن اللہ المتشبہین بالرجال من النساء, ایسے مردوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں, اور ایسی عورتوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو جو مردوں کی مشابہت کرتے ہیں. قطعی طور پر اس چیز کو آپ اپنے گھر میں آنے مت دیجیے. دوسروں کی مشابہت ہو رہی ہے, آپ کا لڑکا, آپ کا بیٹا بھالو کے جیسا بال رکھے, بولو کس کا؟ بولا ہمارے فیوریٹ ہیرو کے جیسا بال ہے. اللہ اکبر, کس کو ہم لوگوں نے آج اپنا آئیڈیل بنا دیا. ارے ہمارے لیے آئیڈیل کی کمی نہیں ہے. اگر آئیڈیل بنانا ہے تو سب سے پہلے اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بناؤ, جن کو اللہ نے پوری دنیا کے لیے آئیڈیل بنایا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ. آئیڈیل بنانا ہے تو ابو بکر صدیق کی صداقت کو بناؤ, آئیڈیل بنانا ہے عمر فاروق کی عدل و انصاف کو بناؤ, آئیڈیل بنانا ہے عثمان غنی کی شرم و حیا کو بناؤ, آئیڈیل بنانا ہے علی مرتضیٰ کی شجاعت اور بہادری کو آئیڈیل بناؤ, آئیڈیل بنانا ہے خالد بن ولید کی استقامت کو, بلال حبشی کی جذبے کو, حضرت صہیب رومی کی قربانی کو آئیڈیل بناؤ. میرے بھائیوں ہم نے کس کو اپنا ہیرو بنا لیا, کس کی نقل کر رہے ہیں, کس کے جیسا بال رکھ رہے ہیں, کس کے جیسا کپڑا پہن رہے ہیں, جس کی پینٹ آپ دیکھیے کہاں بھاگ رہی ہے, جس کی پینٹ کیسی پہنی جا رہی ہے. ایسا فیشن چلا ہے کہ جب تک آپ کی انڈر ویئر نظر نہ آئے تب تک آپ پکے فیشنیبل نہیں مانے جائیں گے. نماز میں آدمی رکوع میں اگر آپ کے سامنے کھڑا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ آنکھ بند کر کے تو نماز نہیں پڑھ سکتے نا, آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا ثابت نہیں قرآن مجید. تو ایسی مشابہت اگر آپ کے گھر میں آ رہی ہے کس کو آپ اس پر کنٹرول کیجیے, اس کو ختم کیجیے. چوتھی چیز حرام عیدیں. اسلام میں کتنی عیدیں؟ دو عیدیں. کتنی ہیں؟ ایک تیسری بھی آنے والی نا ربیع الاول میں. اسلام میں نہیں ہو وہ میڈ ان انڈیا والے اسلام میں, وہ محمد رسول اللہ کے اسلام میں دو کے علاوہ کوئی تیسری عید. اب اینیورسری منائی جا رہی ہے, بیوی کہہ رہی ہے کہ آپ کو پتا ہے نا کل کون سا دن ہے, شوہر بیچارہ سوچ کے کہتا ہاں ہاں کل ہم لوگوں کی سالگرہ ہے. بولے کہیں جائیے گا نہیں, کل ہوٹل میں چلیں. بچے کا برتھ ڈے آ رہا ہے, ابا جان جو ہے بہترین قسم کا کیک لا رہے ہیں, موم بتیاں لا رہے ہیں, بچے کے فرینڈس کو بلا رہے ہیں, چلو آج بچے کی پارٹی سیلیبریٹ کریں گے. یہ کلچر کہاں سے آیا ہمارے گھر میں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی قوم کی نقل کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. ترمذی کی ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تشبہ بالیہود ولا بالنصارا, اے میری امت کے لوگوں تم یہود و نصارا کے طریقے پر نہ چلو. میرے پیارے ساتھیوں, بچوں کو کھلانا ہے, بچوں کو ہوٹل میں لے کر جانا ہے, کبھی بھی لے کر چلے جاؤ, اس کے لیے سال میں تاریخ پیدائش کے دن کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بیوی کو آپ کو بریانی کھلانی ہے کسی بھی دن لے کے چلے جاؤ, اس کو اینیورسری منانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو حرام عیدیں ہیں, حرام تہوار ہیں, فادرس ڈے آ گیا, اب بچے باپ کو گفٹ کر رہے ہیں, آج فادرس ڈے ہے. ارے اللہ کے بندے, تیرا باپ سال کے 360 دن تیرا ہی باپ ہے. مدرس ڈے ہے, ویلنٹائنس ڈے ہے, پتہ نہیں کون کون سے ڈے ہیں. میرے بھائیو, ہمارے لیے یہ تمام ڈیز, یہ تمام سیلیبریشن, یہ قطعی طور پر مناسب نہیں ہے. ہمارے لیے اگر تہوار ہے تو دو تہوار ہیں, اور باقی اگر ہم اپنے بچوں کے ساتھ کہیں آؤٹنگ میں جانا چاہتے ہیں, کچھ کھلانا پلانا چاہتے ہیں, اس کے لیے کوئی دن خاص کرنے کی ضرورت نہیں. اسی طریقے سے آپ کی فیملی میں آپ کے بچے ہیں, بڑے ہو رہے ہیں, اب وہ کالج جا رہے ہیں, سمجھدار ہو رہے ہیں, ان کو ایک بات سمجھائیے کہ بیٹا غیر محرم لڑکیوں سے دوستی کرنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. یہ آپ اپنے بچوں کو بتائیے, آپ خود نہیں بتا سکتے تو دروس کے ذریعے, لیکچر کے ذریعے ان کو بتائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَئِن يُضْرَبَ أَحَدُكُمْ بِمَخِيطٍ مِّنَ الْحَدِيدِ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ أَن يَمَسَّ امْرَأَةً, تم میں سے کسی آدمی کو لوہے کے ہتھوڑے سے مارا جائے یہ زیادہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ آدمی کسی غیر محرم عورت کو ٹچ کرے. اچھا ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے ٹچ کرنے سے, ٹچ کرنے چھونے کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوہے کے ہتھوڑے سے مارا جائے یہ زیادہ بہتر ہے. آج دوستیاں ہو رہی ہیں, بچہ آتا ہے بڑے فخر سے کہتا ہے کہ اب پاپا یہ میری کلاس میٹ ہے, میرے ساتھ پڑھتی ہے, میری گرل فرینڈ ہے. باپ بھی بڑے فخر سے کہتا ہے میرے بچے کی گرل فرینڈ. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر اسلام کا نہیں ہے میرے پاس. یہ جو مرد و زن کا اختلاط ہے، یہ غیر محرم لڑکیوں کے ساتھ ہمارے بچوں کو اٹھنا بیٹھنا ہے، یہ دراصل شیطانی مشن ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا لا یخلون رجل بامرأة، خبردار کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے، الا وثالثهما الشیطان، اس لیے کہ جب کوئی مرد کسی عورت سے تنہائی میں ملتا ہے تو وہاں پہ تیسرا بھی موجود رہتا ہے، اور وہ تیسرا کون ہے جانتے ہیں؟ شیطان. اسی طریقے سے آپ کی بیٹی جوان ہو رہی ہے، بیٹی آپ کی بالغ ہو گئی ہے، بڑی ہو گئی ہے، اس کو ایک بات سمجھائی کہ بیٹی تم ایک مسلمان عورت ہو، مسلمان لڑکی ہو، تمہارا اصل زیور تمہاری شرم و حیا ہے، اسلام نے تم کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے، تمہارا چہرہ تو بہت دور کی بات ہے، تمہاری آواز بھی غیروں کے کانوں تک نہیں پہنچنی چاہیے. یہ تعلیم اور تربیت ہمیں اپنی لڑکیوں کو دینا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا، اللہ کے نبی کی بیویوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے نبی کے گھر کی عورتوں، اے نبی کی بیویوں، تمہارے دروازے پر اگر کوئی اجنبی مرد آ جائے، کوئی اجنبی آدمی آ جائے، کوئی غیر مرد آ جائے، فلا تخزن له بالقول، تو خبردار تم اس سے نرمی کے ساتھ، لوچ کے ساتھ، مٹھاس کے ساتھ، بہت زیادہ اپنائیت کے ساتھ بات نہ کرو، تمہاری آواز میں، تمہارے لب و لہجے میں بہت زیادہ مٹھاس نہیں ہونی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس آدمی کے دل میں تمہارے لیے کوئی غلط خیال پنپنے لگے، اس آدمی کے دل میں کوئی غلط ارادہ تمہارے بارے میں پیدا ہونے لگے. وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کے گھر پر کوئی غیر آدمی آیا ہے، کوئی اجنبی آدمی آیا ہے، تو آپ اس کے ساتھ بدتمیزی کریں، اس کے ساتھ جو دستور کے مطابق بات کریں، صحیح اور صاف ستھری، صاف ستھری بات کریں، ٹو دا پوائنٹ بات کریں، زیادہ نرمی کے ساتھ بات نہ کریں. آج ہماری لڑکیوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہماری وائف کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہماری فیملیز کے پاس موبائل ہے. قرآن حکیم 1400 سال پہلے ہماری لیڈیز کو، ہماری ماں اور بہنوں کو موبائل پر بات کرنے کا طریقہ سکھا رہا ہے کہ اگر کبھی کسی ان نون پرسن کی کال آ جائے، کبھی کسی غیر آدمی کی کال آ جائے، تو ایسے اس کو ڈیل کیا جائے، اس سے زیادہ فرینک نہ ہوا جائے، اس سے بہت زیادہ مٹھاس اور نرمی کے ساتھ بات نہ کی جائے. تو کیا آگے کیا فرمایا؟ ولا تبرجن تبرج وقرن فی بیوتکن، اور اے نبی کے گھر کی اور تو تم اپنے گھروں میں جمی رہو، بلا ضرورت تم گھر سے باہر نہ نکلو، گھر کے اندر اپنا زیادہ ٹائم اسپینڈ کرنے کی کوشش کرو، اور اگر کبھی تمہیں کسی کام سے، کسی ضرورت سے، کسی اہم کام سے تمہیں گھر سے باہر جانا پڑے، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، تو تم زمانے جاہلیت کی طرح بن سنور کر، میک اپ کر کے، سج دھج کے نہ نکلا کرو، اپنی زینت کو ظاہر کر کے نہ نکلا کرو. تو یہ ٹریننگ بھی ہمیں دینی ہے، یہ عادت بھی ہمارے گھر میں نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے گھر کی عورتیں، ہمارے گھر کی لڑکیاں بے پردہ نکلیں، بے حیائی سے کام کریں. میرے ساتھیوں، یہ قرآن حکیم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس سے نوازا. تو 5 اسٹیپ ہو گئے. نمبر 6 اسٹیپ جو مجھے بیان کرنا ہے، اور 7 چیزیں بیان کر کے مجھے بات ختم کرنی ہے. 6ٹی چیز جو ہمیں اور آپ کو کرنی ہے گھروں کی اصلاح کے لیے، دیکھیے گھر بنتا ہے رشتوں سے. گھر میں ماں باپ ہیں، اولاد ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، بچے ہیں، ان کا آپس میں جو تعلق ہے وہ اسلامی بنیادوں پر ہونا چاہیے. کتنے گھروں میں ایسا میں نے دیکھا، باپ بیٹے میں بول چال بن گئے، بیٹا کسی بات پر باپ سے ناراض ہو کے نہیں بول رہا ہے. ارے اللہ کے بندے، یہ جو گیپنگ ہوتی ہے نا رشتوں کے بیچ میں، یہ سماج میں نہیں چل سکتی، گھر میں کیسے چلے گی؟ بیوی شوہر سے بات نہیں کر رہی، کسی بات سے ناراض نہیں ہوگی، شوہر بیوی سے ناراض ہے، بات نہیں کر رہا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ماں باپ کا جہاں تک معاملہ ہے، ماں باپ کا احترام، ان کے حقوق، ان سے محبت، یہ ہمارا فرض ہے. ہمارے مالک نے، ہمارے رب نے قرآن میں جہاں جہاں اپنی توحید کا حکم دیا ہے، فوراً والدین کا ذکر کیا ہے کہ اس کائنات میں تمہارے سب سے بڑے محسن تمہارے ماں باپ ہیں، جنہوں نے تمہیں جنم دیا ہے. اپنے ماں باپ کے ساتھ کبھی بدتمیزی، کبھی ان کے حقوق میں حصل کی نہ کرو. اور ایک حدیث اگر میں آپ کو سنا دوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اس حدیث پر غور کرنے کی ضرورت ہے.
ماں باپ کے ساتھ آج جو سلوک ہو رہا ہے گھروں میں، ذرا اس حدیث پاک کو سامنے رکھیے. امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ حدیث پاک کو اپنی تاریخ کے کبیر میں، اور امام طبرانی رحمتہ اللہ علیہ اپنی کتاب الموجم الکبیر میں یہ حدیث لائے ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اتنا یعجلہم اللہ فی دنیا، دو قسم کے گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دے دیتا ہے. گناہ کی سزا آخرت میں تو ملے گی ملے گی، اللہ تعالیٰ دو گناہوں کی سزا دنیا ہی میں دے دیتا ہے. نمبر ایک، البغیو. البغیو بغاوت. بغاوت کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے کہ میں کوئی گناہ کا کام کر رہا ہوں، اور ایک ہوتا ہے کہ گناہ کا کام کر کے اکڑ بھی رہا ہوں کہ میں کوئی غلط نہیں کروں. یہ ہے بغاوت. ایک ہوتا ہے کہ ایک انسان نماز نہیں پڑھتا لیکن اس کو احساس ہے کہ بھائی نماز میں چھوڑ کر غلط کام کرو، اور ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا اور اسے اگر کوئی کہتا ہے کہ نماز پڑھو تو بولتا ہے کہ اٹ از ناٹ یور بزنس، تمہارا کام نہیں، سمجھاؤ تم نماز پڑھو، مجھے جب سمجھ جائے گا میں پڑھوں گا. اس کو کہتے ہیں بغاوت. اس کو کہتے ہیں بغاوت. البغی، اللہ کے قانون سے، اللہ کے حدود سے بغاوت کرنے والا. یہ یاد رکھے کہ دنیا میں اس کے کرموں کی، اس کے پاپوں کی، اس کے گناہوں کی سزا اسے ملے. اور نمبر دو، وحقوق الوالدین. وحقوق الوالدین، اپنے ماں باپ کو ستانا، اپنے ماں باپ کا دل دکھانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنا، اپنے ماں باپ سے رشتہ توڑنا، اپنے ماں باپ کو ایک ایک پیسے کے لیے ترسانا، اپنے ماں باپ کو ایک ٹائم کے کھانے کے لیے ترسانا، اپنے ماں باپ کو اپنے در پر بھیک مانگنے کی نوبت تک پہنچا دینا، اگر کوئی اس حد تک گر جائے تو اللہ کے نبی کہتے کہ دنیا ہی میں اس کے عمل کی سزا ملے. اللہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کے ساتھ خود سے شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن ہاں، کوئی ضروری نہیں کہ ماں باپ ہمیشہ صحیح ہوں. ہو سکتا ہے کہ کسی معاملے میں آپ کے ماں باپ غلط ہیں، ان کا اسٹینڈ غلط ہے اور آپ صحیح ہیں. ٹھیک ہے، جہاں وہ غلط ہیں ان کو فالو مت کیجیے، ان کی بات مت مانیے، لیکن ان کے کسی غلط بات پر ان کو بڑے نرمی سے سمجھائیے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے کتنے بڑے نبی ہیں، اور باپ ان کا مشرک ہے. باپ مشرک ہے، اپنی قوم کا سب سے بڑا پجاری ہے، پروہت ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو سمجھاتے ہیں اور کتنے پیارے انداز میں سمجھاتے ہیں. یا بتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. اے میرے پیارے ابا جان، آپ شیطان کی عبادت نہ کیجئے، شیطان تو رحمان کا بہت بڑا نافرمان ہے. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. اے ابا جان، اگر آپ شرک کرتے رہیں گے، اللہ کو ناراض کرتے رہیں گے، تو ابا جان مجھے یہ ڈر ہے کہیں اللہ کا عذاب آپ کے اوپر نہ آ جائے، کہیں آپ شیطان کے دوست نہ بن جائیں. شاندار. باپ مشرک ہے، اور ظاہر سی بات ہے شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں. باپ مشرک ہے، شرک کر رہا ہے، لیکن اس کو بھی پیار سے سمجھا رہے، اس کو بھی ابا جان کہہ کے سمجھا رہے. لہذا ماں باپ اگر کسی معاملے میں غلط بھی ہیں تو ان کے ساتھ نرمی سے کام کرنا. شوہر بیوی ہے، اب بیوی کا حق آپ کو ادا کرنا ہے. مدرسے میں بڑا چندہ دے رہے، مسجد میں بہت اچھا ڈونیشن دے رہے، اور بیوی بیچاری بہت دنوں سے کہہ رہی کہ ہم لوگ، ہمارا جی چاہ رہا ہے تھوڑا چکن کی بریانی بن جائے، مٹن کی بریانی بن جائے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، آپ بولے سچا سمجھے، چلو سبزی کھاؤ. یہ غلط ہے بھائی. بیوی کے حقوق آپ کی ذمہ داری ہے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کتاب النساء میں حدیث لائے ہیں، حضرت معاویہ قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، اللہ کے رسول کے پاس آتے کہتے ہیں، اللہ کے رسول، ما حق زوجتی احدنا علیہ، یا رسول اللہ، ہماری بیوی کا ہمارے اوپر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا، ان تطعمها اذا سئمت، جو کھاؤ بیوی کو بھی کھلاؤ، جو کھاؤ بیوی کو بھی کھلاؤ. وان تقصوها اذا اكتفيت، اور جب اپنے لیے اچھا کپڑا لاؤ تو بیوی کے لیے بھی اچھا کپڑا لاؤ، اسی اسٹینڈرڈ کا لاؤ. ولا تضرب الوجه، اور اگر کبھی بیوی سے کسی بات پر ناراض ہو جاؤ، بیوی کوئی غلط کام کر دے، بیوی کے ساتھ سختی کرنے کی نوبت آ جائے، بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی. اب ہماری مائیں بہنیں کہیں ناراض نہ ہو جائے تو یہ تو مولوی صاحب ہاتھ اٹھانے کا سرٹیفکیٹ دے کے جا رہے ہیں، دیکھیے بہت بہت کریٹیکل سچویشن میں, بہت جب حالات بالکل سنبھلنے کے لائق نہ ہو, بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی اسلام نے اجازت دی ہے, لیکن ہاتھ اٹھانے کو اچھا نہیں کہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے اوپر ہاتھ اٹھانے والوں کے بارے میں کہا ہے کہ وہ امت کے ہاؤلائی لیسو بخیارکم, وہ اچھے لوگ نہیں ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی کسی بیوی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا. تو کبھی اگر حالات اتنے خراب ہو جائیں کہ بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی نوبت آ جائے تو اللہ کے رسول کہتے ہیں ولا تفرج الوجہ, اس کے چہرے پر مت مارنا, ولا تغضبہ, اور بیوی کو گالیاں نہ دینا, بیوی کو برا بلا نہیں کہنا. آج کل لوگ بیوی سے جھگڑا ہوتا ہے تو بیوی کو کم بولتے, اس کے مائکے والے کو زیادہ بولتے, تیرا باپ ایسا, تیرا بھائی ایسا, یہ بھی غلط ہے, ایسا نہیں بولنا. ولا تحجر الا فی البیت, اور بیوی سے کبھی ناراضگی ہو جائے تو ٹھیک ہے بستر الگ کر لو, الگ کمرے میں سو, وہ الگ کمرے میں سو, یہ تو اجازت ہے. بیوی کو گھر سے نکالنے کی اجازت یعنی طلاق نہ دینا, الگ نہیں کرنا. ابھی جو طلاق کا مسئلہ چل رہا ہے پورے ملک میں برننگ ٹاپک ہے, طلاق کا کیا, کیسا ہم لوگوں نے طلاق کا مذاق اڑایا ہے. آج حکومت اگر دخل دے رہی ہمارے معاملات میں تو یہ نوبت آئی ہے ہماری بدعنوانیوں کی, کیسا مذاق بنا لیا ہم لوگوں نے طلاق. شوہر شراب کے نشے میں گھر آیا, بیوی نے دو چار باتیں بول دی, شراب پی کے آئے, طلاق طلاق طلاق, ختم ختم, طلاق ہو گئی. اللہ کے بندو, طلاق کا پورا ایک پروسیس ہے, اور طلاق کوئی اچھی چیز نہیں ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان روزانہ سمندر کے نیچے اپنا تخت لگاتا ہے اور اپنے چیلوں اور چمچوں سے ان کی ڈیلی رپورٹ لیتا ہے کہ آج تم نے کون کون سے کارنامے انجام دیے. اور شیطان اپنے جس چیلے کی رپورٹ پر سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے, یہ وہ چیلا ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ میں نے ایک آدمی کی بیوی سے اس کو الگ کر دیا, دونوں میں طلاق کر دیا. شیطان اس کو گلے لگا لیتا ہے, کہتا تو نے کام کیا. میرے ساتھیوں, شوہر اور بیوی کا رشتہ بڑا نازک ہے. کچھ چیزیں آپ کو بری لگ سکتی ہے اپنی بیوی کی, جب آپ کو اپنی بیوی کی کوئی بات بری لگے تو اللہ کے رسول نے ایک طریقہ بتایا, ایک ٹرک بتائی, ایک ترکیب بتائی کہ کبھی اگر بیوی نے مان لو کھانا کچھ گڑبڑ بنا دیا, کھانے میں مرچ زیادہ ڈال دی, نمک زیادہ ڈال دیا, اب آپ بالکل کنٹرول کے باہر, کیا کھانا بنا دیا, میں نے تو کس سے شادی کر لی, کھانا تمہیں بنانے کا طریقہ نہیں معلوم. اگر بیوی نے کھانا خراب بنا دیا, اللہ کے رسول کی حدیث دیکھیے, بخاری اور مسلم کی روایت ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا یفرق مؤمن مؤمنۃ, خبردار کوئی مومن مرد اپنی بیوی سے ناراض نہ ہو, ان کریہ منہا خلقا رضی منہا اثر, اگر اس کو اپنی بیوی کی کوئی بات بری لگی ہے تو ضرور دوسری کوئی بات اچھی لگے گی. ارے آپ کی بیوی نے کھانا اچھا نہیں بنایا, کپڑے تو اچھے دھوتی ہے نا, پریس تو اچھی کرتی نا آپ کے کپڑے کے اوپر, آپ کے بچوں کی اچھی تربیت کو کرتی ہے, دیندار کو ہے, نمازی کو ہے, آپ کے بچوں کی صحیح تربیت کو کرے, اگر کوئی بات کبھی بری لگ جائے تو اس کو اگنور کر دو. اولاد کا جہاں تک معاملہ ہے گھر میں, اولاد کے ساتھ محبت کیجیے, اولاد کے درمیان انصاف کیجیے, لیکن جہاں سختی کی ضرورت پڑے وہاں سختی بھی کیجیے, ان کو تربیت دینے کے معاملے میں کوئی کوتاہی مت کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے گھر میں کوڑا لٹکاؤ, کوڑا جانتے, کوڑا ہنٹر, ہنٹر جسے مارا جاتا ہے, پٹائی کی جاتی ہے, اسلام میں جو سزا دی جاتی ہے اگر کوئی کنوارا آدمی زنا کر دے تو 100 کوڑے مارنے کی ضرورت, وہ کوڑا اللہ کے رسول کہتے کوڑا اپنے گھر میں لٹکاؤ, اپنے گھر میں کوڑا لٹکاؤ, ایسی جگہ لٹکاؤ کہ جہاں گھر والوں کی نظر پڑے کہ غلط کام کریں گے تو ابا اسی سے پٹائی کریں گے. ایسا کچھ ڈنڈا ونڈا ہونا گھر میں کہیں کونے میں رکھ دو, تاکہ آپ کی بیوی کبھی کبھی کہے آپ کے بچے سے اے چل ہوم ورک کر, نہیں کرتا وہ, دیکھ رہا ہے ڈنڈا دیکھ رہا ہے اسی سے تیری پٹائی کریں گے تیرے ابو. ایسا بھی کرنا چاہیے, جہاں سختی کی ضرورت پڑے وہاں سختی کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. تو یہ 6 اسٹیپ ہو گئے. اب آخری اسٹیپ ہے گھر کی اصلاح کا, کہ کچھ چیزیں ایسی میں بتانے آپ کو جا رہا ہوں کہ جس سے آپ کے گھر میں برکت آئے گی اور آپ کے گھر سے برائیاں ختم ہوں گی, ان کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنائیں. نمبر 1, گھر میں یہ عادت ڈلوائیں اپنے بچوں سے اور آپ خود بھی عادت ڈالیں کہ گھر میں جب بھی جائیں تو اجازت لے کر جائیں. بچے کو عادت ڈالیں کہ اجازت لے کر ممی امی ابو کے کمرے میں آئے, اجازت لے کر امی کے کمرے میں جائے؟ ارے امی کو اپنی امی کے کمرے میں اجازت لے کے کیوں جائے؟ چلیے ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے, ان سے کسی نے پوچھا کہ استاذن علی امی, کیا ماں کے روم میں جانے کے لیے بھی اجازت لینا چاہیے؟ حضرت حذیفہ نے کہا اگر نہیں اجازت لو گے رأیت ما تکرہ, تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری نظر ایسی چیز پر پڑ جائے جو تمہیں پسند نہیں. بھائی ماں باپ ہیں, امی ہیں, کوئی بھی لیڈی ہے, کوئی بھی خاتون ہے, وہ گھر میں کس پوزیشن میں ہے آپ نہیں جانتے, تو آپ بلا اجازت گھر میں گھس گئے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی نظر ایسی چیز پر پڑ جائے جو مناسب نہیں ہے. لہذا گھر کے اندر اجازت لینے والا جو اسلامی طریقہ ہے, اور کبھی اگر آپ کو موقع ملے میرے ساتھیوں تو سورہ نور کا ترجمہ اور تفسیر, اس کا پورا قاعدے سے اس کی تلاوت کیجئے اور ترجمہ اور تفسیر پڑھیے, اور اپنی عورتوں کو بھی پڑھائیے, اپنی بچیوں کو بھی پڑھائیے, اس میں یہ تمام چیزیں تفصیل سے بتائی گئی. دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ جب بھی گھر میں جائیں تو سلام کر دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مشہور صحابی حضرت انس بن مالک, جو اللہ کے رسول کے 10 سال تک خادم رہے, 10 سال تک اللہ کے رسول کے ساتھ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا, ابو داؤد شریف کی روایت ہے, یا بنیا اذا دخلت علی اہلک فسلم, اے بچے جب گھر میں جایا کر تو سلام کر کے داخل ہوا کر, یکن برکتن علیک وعلی اہل بیتک, جب تو گھر میں سلام کر کے جائے گا تو تیرے اوپر بھی اللہ کی برکت نازل ہوگی اور تیری فیملی کے اوپر, تیرے گھر والوں کے اوپر بھی برکت نازل ہوگی. تیسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ جب گھر میں داخل ہو بسم اللہ پڑھ کے داخل, کھانا کھانے بیٹھے بسم اللہ پڑھ, کیوں کیوں کا جواب صحیح مسلم کی ایک حدیث کے اندر موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دخل الرجل بيته, جب آدمی اپنے گھر میں جاتا ہے وذکر اللہ عز وجل, اور اللہ کا نام لے کر گھر میں جاتا ہے, اور جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو اللہ کا نام لیتا ہے یعنی بسم اللہ پڑھتا ہے, تو شیطان کہتا ہے لا مبیت لکم ولا اشاء ہنا, اس گھر میں اب نہ تو ہمارے اشتے کرنے کی کوئی جگہ ہے اور نہ اس گھر میں ہمارے لیے کھانے کا کوئی انتظام ہے. یہ آدمی گھر میں داخل ہوا اللہ کا نام لے کے, کھانے بیٹھا اللہ کا نام لے کے, اب کھانے کی بھی یہاں گنجائش موجود نہیں اور رہنے کا بھی ٹھکانا نہیں. لیکن اگر آدمی گھر میں داخل ہو اور اللہ کا نام نہ لے تو شیطان کہتا اطرقتم المبی, چلو چلو اچھا ہوا رہنے کا ٹھکانا تو مل گیا, اور اگر آدمی کھانا کھانے کے ٹائم بھی بسم اللہ نہ پڑے اللہ کا نام نہ لے, ایسے ہی کھانا شروع کر دے, بھوکا پیاسا آیا تو گھر میں بیوی نے کھانا سامنے رکھا فٹافٹ کھانا شروع کر دیا بسم اللہ نہیں پڑھا, اگر ایسا کرتا ہے آدمی تو شیطان کہتا ہے اذرقتم المبیت والعشاء, بڑا اچھا ہوا رہنے کو ٹھکانہ بھی مل گیا اور کھانا بھی مل گیا, یعنی کھانے میں شیطان شامل ہو جاتا ہے اور آپ کے گھر میں شیطان کا ڈیرہ بھی ہو جاتا ہے. لہذا اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائے کہ گھر میں جب جائیں تو بسم اللہ پڑھیں, کھانا جب کھائیں تو بسم اللہ پڑھیں. چوتھا کام, مغرب کے ٹائم اپنے چھوٹے بچوں کو گھر سے باہر نہ بھیجیں, جب بالکل مغرب کا ٹائم آ جائے ان کو گھر میں لے آئیں. کیوں کیوں کا جواب اس حدیث کے اندر موجود ہے, صحیح بخاری کی روایت اور صحیح مسلم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا تجنح الليل او جنح الليل فكفوا ثيابكم, جب رات قریب آ جائے یعنی مغرب کا ٹائم ہو جائے سورج ڈوبنے لگے فكفوا ثيابكم, تو اپنے بچوں کو سمیٹ لو, اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھر میں لے آؤ, فان الشياطين تنتشر هي ليله, اس لیے کہ اس ٹائم شیطان گھومتے رہتے ہیں. پیدا ذہب ساعت من العشاء, جب مغرب کا وقت ہو جائے نماز وغیرہ ہو جائے تھوڑا عشاء کا ٹائم آ جائے, اب اس کے بعد آپ کے بچے کہیں گے اتنی دیر کے لیے بچوں کو گھر میں سمیٹ دے. اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں واغلق بابک واذکر اسم اللہ, اور گھر میں رات میں سونے کے پہلے جب دروازہ بند کرنے چاہو جاؤ تو بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کرو, بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کرو, اللہ کا نام لے کے دروازہ بند کرو, اور اپنے چراغ کی بتی کو بجھاؤ تو اللہ کا نام لے کر بجھاؤ. آج چراغ کا زمانہ ختم, لائٹ کا زمانہ, لائٹ آف کرنے جاؤ اللہ کا نام لے کے جاؤ, اللہ کا نام لے بسم اللہ پڑھ کے لائٹ آف کرو. او کی تختا تھا, اور اپنے پانی پینے کے برتن کو ڈھانپ دو رات میں اللہ کا نام لے کے, وہ خمبر انا کا ولو تار دو علیہ سیاح, اور اپنے برتن کو کسی چیز سے ڈھانپ دو, چاہے کسی بھی چیز سے ڈھانپ دو, برتن کو کھلا مت چھوڑو رات کے ٹائم. اور دوسری حدیث میں بخاری کی حدیث میں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جب بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کیا جائے, جب بسم اللہ پڑھ کے برتن کو ڈھانک دیا جائے تو شیطان کا کوئی کنٹرول اس کے اوپر نہیں. چھٹا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ رات میں سونے کے ٹائم آیت الکرسی پڑھ کے سوئیے, بخاری شریف کی وہ روایت آپ نے سنی ہوگی اور میں نے پورا خطبہ جمعہ اس حدیث کی تشریح پر دیا تھا، آپ یوٹیوب کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کی وہ بڑی مشہور روایت ہے بخاری شریف کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدقہ فطر کا ذمہ دار بنایا، صدقہ فطر کا جو اناج آتا تھا اس کی رکھوالی کرنے کی ذمہ داری تھی، انہوں نے دیکھا کہ رات میں ایک چور آیا اور چوری کر رہا ہے، بڑی لمبی روایت ہے، پوری روایت آپ کے سامنے نہیں پڑ رہا، وہ شیطان تھا، جو چور آیا تھا وہ شیطان تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو بعد میں بتایا کہ وہ شیطان تھا، تو لگاتار تیسرے دن جب وہ شیطان آیا اور حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پکڑا تو اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک فائدے کی چیز بتاؤں گا، میں ایسی چیز بتاؤں گا جس سے تمہیں فائدہ ہوگا. حضرت ابو ہریرہ نے کہا اچھا بتاؤ کیا بتاتے ہو؟ اس نے کہا کہ جب تم اپنے بستر پہ رات میں سونے کے لیے جاؤ تو آیت الکرسی فقرا آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، جب تم آیت الکرسی پڑھ کے سو گے فلا یزال علیک من اللہ حافظ، تو رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کرنے والا ایک فرشتہ تمہاری حفاظت کرے گا، ولا یقربک شیطان، اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا. اچھا شیطان کو پتا ہے کہ کون کون سی چیز سے میرا وائرس ختم ہو سکتا ہے نا، جتنے اینٹی وائرس بتائے گئے شیطان کے کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس کا مطلب اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ شیطان کو بتایا، شیطان بتا رہا حضرت ابو ہریرہ کو کہ تم آیت الکرسی پڑھ کے سو جانا، رات بھر شیطان سے تم بچے ہو گے. حضرت ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا، صبح ہوئی اللہ کے رسول ان کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول آج رات میں وہ پھر آیا تھا چوری کرنے کے لیے، میں نے پکڑا تو اس نے کہا کہ میں تمہیں فائدے کی چیز بتاؤں گا، اور اس نے مجھے ایسی ایسی بات بتائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ صدقک وہو کذوب، ہے تو وہ شیطان، ہے تو وہ ایک نمبر کا جھوٹا، لیکن یہ بات جو اس نے تمہیں بتائی ہے سچی بات بتائی ہے. تو اس حدیث پاک سے پتا چلا کہ رات میں سونے کے ٹائم آیت الکرسی پڑھ کے سونے سے شیطان سے حفاظت. چھٹا کام جو ہمیں اپنے گھر میں خیر و برکت کے لیے اور اپنے گھر سے شر کو بھگانے کے لیے کرنا ہے کہ رات میں جب ہم سونے کے لیے بستر پہ جائیں تو معوذات یعنی قل ہو اللہ احد، بہت لوگوں نے چاروں کل پڑھنا، چاروں کل پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، معوذات کا لفظ آیا ہے، قل ہو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں کل ان کو پڑھنا، چاروں کل کو نہیں پڑھنا ہے وہاں. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر جاتے تھے نفس بکفیہ کہ قل ہو اللہ احد والمعوذتین جميعا، تو اللہ کے رسول قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر دم کرتے تھے اور اپنے چہرے پر، اور جہاں تک آپ کے جسم پر آپ کا ہاتھ جاتا تھا آپ اپنے جسم کے اوپر پھیر لیتے تھے. اور حضرت عائشہ یہ بھی کہتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، آپ وہ بیماری آئی جس میں آپ کا انتقال ہو گیا مرض الموت میں، تو میں نے اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا تو میں نے پڑھ کے آپ کے اوپر دم دیا. تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ ایک بار پڑھتے تھے اور بخاری شریف کی ایک حدیث میں آیا کہ آپ تین بار پڑھتے تھے، تو تین بار پڑھنے تو زیادہ بہتر ہے، پھر اللہ فلوزل الناس یہ تینوں چیزیں پڑھ کے آپ دم کر کے سویا کریں. ساتواں کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ اپنی عادت بھی ڈالیں، اپنے بچوں کی عادت بھی ڈالیں کہ لیٹرین میں جب بھی جائیں، طہارت کے لیے جب بھی جائیں، استنجا کے لیے جب بھی جائیں تو ایک دعا بتائی گئی وہ دعا پڑھیں. اور وہ دعا کیوں پڑھی جائے گی؟ ابو داؤد نسائی مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ھذہ الحشوش مختظرۃن، یہ جو پیشاب پاخانہ کرنے کی جو جگہ ہوتی ہے، جو ٹوائلٹس ہوتے ہیں، یہاں شیطان ہوتے ہیں، وہاں شیطان ہوتے ہیں. فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ، جب تم میں سے کوئی آدمی لیٹرین میں جائے فَلْيَقُلْ، تو یہ دعا پڑھے اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان سے، چاہے وہ میل ہو چاہے فیمیل ہو، شیطان مردوں سے بھی اور شیطان عورتوں سے بھی، میں اللہ کی پناہ. تو ایک یہ الفاظ بھی ثابت ہے اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، اور ایک یہ الفاظ بھی ثابت ہے اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، آپ دونوں پڑھ سکتے ہیں اس کو. انشاءاللہ اگر آپ نے پڑھ لیا تو وہاں پر جو شیطان وغیرہ رہتے ہیں ان کے شر سے آپ محفوظ رہیں. اور آٹھویں اور آخری چیز جو ہمیں کرنا ہے اپنے گھر سے ریلیٹڈ، کہ گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کا معمول بنائیے، پوری نہیں تو تھوڑی تھوڑی ڈیلی سورہ بقرہ پڑھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي يُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتے ہیں. تو میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، میری پیاری ماں بہنوں، یہ سات پوائنٹس تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. ان کی روشنی میں ہم اپنے گھر کی اصلاح کر سکتے ہیں. باتیں بہت ساری آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کی گئی. اصل جو ضرورت ہے اس فتنوں کے دور میں عمل کی ضرورت ہے. ہمارے پاس باتیں بہت ہیں لیکن ہم عمل کے میدان میں بہت پیچھے ہیں. ہم گفتار کے راضی ہو گئے, کردار کے راضی نہیں ہیں. آئیے ہم اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کی روشنی میں, قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں ہم سب کو اپنے گھروں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے گھروں میں شیطانی شیطان کا کسی بھی قسم کا فتنہ اور شر جو ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہماری ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری بیویوں کو, ہمارے بچوں کو, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. اللہ ہمیں وہ دعا کرنی چاہیے جو اللہ کے خاص اور اسپیشل بندے کیا کرتے ہیں کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے پروردگار ہمارے بچوں کو, ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا دے. اور اے پروردگار ہمیں متقیوں کا انعام بنا دے, متقیوں کا انعام بنا دے. یعنی اے اللہ اپنا ایسا تقویٰ ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. اللہ تعالیٰ اس دعا کے زمرے میں ہم سب کو شامل کر دے. رب العالمین ہماری ماؤں اور بہنوں کو, ہمارے بچوں کو, ہماری نوجوان نسل کو, سب کو اس دور کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. رب العالمین یہاں پر ہم سب کے آج حاضر ہونے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرمائے, ہم سب کے کاروبار میں روزی روٹی میں برکت دے. رب العالمین ہماری ماؤں بہنوں کو بھی اسلامی جو شروط ہیں, اسلامی اصول ہیں, اسلامی پردہ ہے, اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو دین کی جو بنیادی تعلیم ہے اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی یہ مجلس, یہ پروگرام جن لوگوں نے مرتب کیا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کے اجر و ثواب میں ہم سب کو شامل فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.